الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. قرآن مجید کا 21واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات اتلو ما اوہیہ سے پہچانا جاتا ہے. جیسا کہ 20ویں پارے کے بیان میں عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ عنکبوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سخت ٹیسٹ آتے ہیں اہل ایمان کے لیے ان کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ اس سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو خوب آزمایا. اب ظاہر ہے کہ آزمائش میں انسان پتھر کا بنا ہوا تو نہیں ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، لہذا انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی جان پہ بنتی ہے. اب ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ تو اس سورہ مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کر اس میں سے جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کر. یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں مسلمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کرو. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. بالعموم موویز میں اور ڈراموں میں جب بھی کوئی خط کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو خط پڑھنے والے کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور لکھنے والے کی زبان سے وہ خط پڑھوایا جاتا ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا انسان کو اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں، اپنے دکھ میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ اپنوں کی یاد جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا کنسولمنٹ ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی ہیلنگ کا باعث بنتی ہے. جب پاکستان کے ہر گھر میں فون نہیں تھا آج سے 40-50 سال پہلے، وہ لوگ کے جو بیرون ملک جاتے تھے، برطانیہ جاتے تھے اس وقت زیادہ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد چلا گیا ہے اور ایف ایس سی ایس یا ایم آر سی پی کے بار بار اٹیمپٹس کر رہا ہے، ہر مرتبہ جب وہ امتحان دیتا تھا اور اسے اس کا رزلٹ ملتا تھا اور وہ فیل ہوتا تھا اس میں. اب اگر اس کی ڈیوٹی کسی ایسے ریموٹ ایریا میں ہے جہاں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہے اور اس مسلمان ڈاکٹر میں خوف خدا بھی ہے کہ وہ شراب بھی نہیں پیتا اور دوسری غلط حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور اس شہر میں، اس کمیونٹی میں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہوتا کہ جس کے پاس چلا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے حلال، لہذا وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا اور اپنے ڈراز کھول کر یا اپنے سوٹ کیس کھول کر ان میں سے اپنے گھر والوں کی تصویریں نکال کر دیکھتا تھا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے، ये मेरे बूढ़े बाप हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और फिर उनके खतूत निकालकर पढ़ता था और फीलिंग लेता था कि वो मुझसे हम कलाम हैं और मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। कुरान मजीद को भी इसी तरह पढ़ना, जैसे अल्लाह ताला का कलाम समझना, और इसे ऐसे पढ़ना कि जैसे अल्लाह ताला मुझसे खिताब कर रहा है, तो हालात खा उससे भी ज्यादा वर्स हो जाएं। लेकिन अगर इंसान को यह फीलिंग होगी कि मेरा रब मेरे साथ है, तो फिर इंसान को किसी चीज की परवाह नहीं होगी, वो हमेशा जवान रहेगा, उसकी उम्मीदें भी उसी तरह जवान रहेंगी कि नथिंग विल हैपन, मेरा रब जो मेरे साथ है। वो जो कहा था इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रहनुमाई करेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। और जब इंसान के दिल में अल्लाह ताला की याद होती है, तो फिर इंसान के करीब ना मायूसी आती है, ना परेशानी आती है, ना वो गमगीन होता है, इसलिए कि उसे पता है। यानी ये बात खास तौर पर सूरह तलाक में तलाक के हवाले से कही गई है। यानी पांच स्टेप बताए गए हैं अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के, जिससे इंसान को कोई गम बाकी नहीं रहता। यानी तलाक जो है एक अनप्लेजेंट इवेंट है, मियां बीवी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और दोनों के वालिदैन के लिए भी। लेकिन अगर इंसान के दिल से खौफ खुदा निकल जाए और वो किसी वकील के पास जाए, तो वकील साहब तो उससे यही कहेंगे कि भाई तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है जी। फिर अब दो मुकदमे आपको खा झूठे ही सही मजबूरी है करने पड़ेंगे, तभी आपके हाथ में कुछ आएगा, वरना आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। और अच्छे अच्छे लोग झट वो झूठा मुकदमा दायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां कहा गया कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए कोई वे आउट निकालेगा। और जब उस पर किसी मुसलमान पर ईमान की वजह से तशद्दुद हो रहा है, अगर उसके दिल में खौफ खुदा होगा, अल्लाह को याद करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए वे आउट निकालेगा। नंबर दो, वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे वहां से अता करेगा जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह ताला तो खुद उसका हो जाएगा, और क्या चाहिए इंसान को। फिर चौथी बात फरमाई, इन्नल्लाह बालिगु अमरी, मैं आपकी मदद करना चाहूं जितना भी खुलूस हो मेरे अंदर, लेकिन जाहिर है मैं अपने वसाइल के अंदर आपकी मदद कर सकता हूं, अपने वसाइल से बियॉन्ड तो कोई मदद आपकी नहीं कर सकूंगा। अल्लाह ताला के वसाइल जो हैं वो लामहदूद हैं, मुतलक हैं, उनका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला अपने हर काम को कर गुजरने वाला है, मैं कर गुजरने वाला नहीं हूं, आप कर गुजरने वाले नहीं हैं, ना आपके वालिदैन, ना आपके दोस्त अहबाब, ना कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत आपका कुछ कर सकती है, उसकी भी लिमिटेशन है। हाँ, अल्लाह ताला इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, अल्लाह ताला अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। और अगली बात जो फरमाई पांचवीं, कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शयइन क़द्रा, अल्लाह ताला ने पहले से हर चीज का अंदाजा मुकर्रर किया हुआ है। फिर जब तक इंसान यह समझता रहता है कि यह हादसा हो गया, तो वो काश करता, ओ काश ऐसा ना होता, ओहो ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता, ओहो अगर ये होता तो ये हो जाता। लेकिन जो ही इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ जाती है और उसकी तकदीर की तरफ जाती है, तो इंसान को याद आ जाता है, ओहो ये तो ऐसा ही होना था, इसलिए कि मेरे रब का फैसला था और ये ऐसा होकर रहना था, अल्लाह ताला ने अपना ये फैसला तकदीर के रजिस्टर्स के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ था। तो उस पर क्या है, फिर अल्लाह ताला का इंसान शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा ये फैसला है मेरे लिए, तो मैं तेरा बंदा हूं, सर तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए। तो फिर इंसान से दुख और तकलीफ और रंज वो दूर हो जाते हैं। तो पहली बात फरमाई, उत्लु मा हुया इलैका मिनल किताब, तिलावत कर उसमें से जो तुम्हारी तरफ वही किया गया है किताब में से, और यह तजुर्बा आप में से हर शख्स करके देख सकता है कि आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आप वुजू करें और नमाज की नीयत बांधें और खड़े हो जाएं, जितनी भी आयात कुरान मजीद की याद हैं वो तरतीब के साथ वो एक रकत में पढ़ दें, फिर दूसरी रकत में भी वही पढ़ दें, आप महसूस करेंगे कि दूसरी रकत में सलाम फेरने तक आपको कई वे आउट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर से आपको ज्यादा कुरान मजीद याद नहीं है या कुरान मजीद के साथ लंबा क़याम करना इसकी आदत नहीं है तो फिर सिंपली आप वजू करके बैठ जाएं और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो इंशाल्लाह तिलावत करते करते अल्लाह ताला आपको गाइड करेगा और आप महसूस करेंगे कि जी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, देयर इज नो इशू नाउ, मसला हल हो गया। एक मरतबा मुझे कोई परेशानी थी तो अल्लाह ताला ने समझ दी थी ज़माना तालिबे-इल्मी में कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है तो अगर कुरान मजीद की तरफ रुजू किया जाए तो फिर अल्लाह ताला जो है वो दस्तगिरी फरमाता है। तो मैंने तलावत शुरू कर दी तो एक जगह पर मुझे महसूस हुआ वर्क उल्टे हुए कि जैसे पीछे को लफ्ज रह गया है। मुझे छठी से आठवीं तक मैंने अरबी पढ़ी हुई थी तो 50% कुरान मजीद अल्लाह के फजल करम से समझ में आता था, लेकिन आम तौर पर तलावत करते हुए तवज्जो नहीं होती। तो मैं वापस आया, अब उस लफ्ज की तरफ आखिरी आयत जो मैं पढ़ रहा था उसकी तरफ तवज्जो हुई। वो आयत क्या थी? बतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा कर, वकफा बिल्लाह वकीला, अल्लाह ताला काफी है कारसाज। तो मैंने उसी वक्त जो है वो कुरान मजीद बंद किया कि द इशू इज सॉल्व, मसला हल हो गया। अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन कारसाज है और वो मेरा ऐसा काम बनाएगा कि जो वैसे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। तो उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी वाकिमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज हर किस्म की बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर कोई शख्स नमाज बाजमात को यानी मस्जिद के औकात कार के साथ, मस्जिद में जो बाकायदा जमात है उसका हिस्सा बनता है बाकायदगी के साथ, और उसके लिए अपने हर काम को छोड़ता है तो अल्लाह ताला इस शरीयत से बड़ी आसानी से उसकी बुराइयां उससे दूर कर सकता है। तो इन सलात तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई और बुराई से रोकती है। वला जिक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह की याद सबसे बड़ी शय है। वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उसे जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ा जबरदस्त मामला किया हुआ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्कूलिंग के प्रोसेस से या पढ़ने किसी और से पढ़ने लिखने के प्रोसेस से दूर रखा हुआ था। आपका यानी एक खिताब है उम्मी अनपढ़, और वो सिर्फ मुहावरे में अनपढ़ होना नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक्यतन कोई लफ्ज पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते थे, यहां तक कि अपना नामे नामी भी आप ना लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। इसका जहूर हुआ सुलह हुदैबिया के मौके पर कि सुहैल बिन अमर जो कुरैश की तरफ से नेगोशिएट करने के लिए आया था उसने एतराज किया कि ये ऊपर लिखा हुआ है ये मुआहिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के दरमियान है, तो उसने कहा अगर हम आपको अल्लाह का रसूल ही मान लें तो फिर झगड़ा क्या है, तो यहां से लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत अली कातिब थे उस मुआहिदे के, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैल बिन अमर के नुक्ते को जेन्युइन करार दिया और हजरत अली से फरमाया कि अली हां ठीक कह रहा है, यहां काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये नहीं मानता, मैं तो मानता हूं, मैं तो नहीं काटूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अच्छा कलम दो मुझे और बताओ कहां लिखा हुआ है रसूलुल्लाह, तो हजरत अली ने निशानदही फरमाई, हजरत अली ने निशानदही की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो आपने कलम फेर दिया रसूलुल्लाह पर और फिर हजरत अली ने बिन अब्दुल्ला उसके ऊपर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकईतन ना कुछ लिख सकते थे ना कुछ पढ़ सकते थे, उसी बात को यहां वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। और ये ऐसा क्यों था ये भी नोट कर लीजिए कि ऐसा क्यों था, यानी कुरान मजीद में जा बजा तज़किरा है کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک اڑاتے تھے کہ ہاں یہ دوسروں سے پڑھ کے آتا ہے، اس نے کچھ اس کو کچھ پرانے صحیفے مل گئے ہیں، یہ ان سے پڑھ کر آ کر ہم پہ روب جماتا ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سب کی نفی ہو جاتی ہے اس سے کہ آپ نے فرمایا گیا کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ تم اس سے قبل بھی کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی تم اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک میں مبتلا ہوتے، لہذا ان کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگرچہ بنو ہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے کہ ابو طالب نے ایک بہترین سربراہ خاندان کا کردار ادا کیا اور قریش سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، بہرحال بچہ ہمارا ہے، خبردار تم نے اس کو ہاتھ لگایا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی تشدد تو صرف آپ کا اپنا تایا ابو لہب کر سکا یا اس کی بیوی کر سکی، لیکن غیر ہاشمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکا، لیکن باقی صحابہ ان پر تشدد جب اپنی انتہا کو پہنچا تو پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 56 میں انہیں اجازت دی گئی ہجرت کرنے کی۔ ارشاد ہوا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، فیا یا فعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتے کہ اب یہاں تو ممکن نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی، تو چلو کچھ بتوں کو بھی مجبوراً پوج لو، نو بندگی میری ہی کرنی ہے، خواہ تمہیں یہ سرزمین چھوڑ کر کسی اور سرزمین میں جانا پڑے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ اس کے بعد فرمایا کل نفس ذائقت الموت، فرض کیجئے تشدد جو ہے اس کی آخری حد کیا ہوگی، تمہیں کوئی موت کے گھاٹ اتار دے تو سو وٹ، کل نفس ذائقت الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے تو ہم ان کو بہشت میں اونچے محلات کے اندر ریزائڈ کرائیں گے، جگہ دیں گے رہنے کی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، نیم اجر العاملین، تو عمل کرنے کا کیا ہی اچھا اجر ہوگا۔ ایمان کے راستے میں چلتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم مشکل کیا ہوتی ہے کہ انسان کی جو معاشی زندگی ہے وہ تنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس صورت میں کمال ہدایات دی گئی ہیں۔ فرمایا والذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی یہ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے جن کا ذکر آیا ہے، یہ جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھروسے کے لیے بڑی زبردست ایک موٹیویشن دی گئی کہ وَقَعِيَّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، مسلمانوں دیکھو کتنے ہی جانور ہیں، کتنے ہی جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقھا وَإِیَّاکُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے اور تمہیں بھی کھلاتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بائبل میں بڑا خوبصورت واز ہے کہ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے، تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس گھونسلوں میں لاتا ہے، اور تم گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لباس اسے عطا فرمایا ہے، کیوں سوچتے ہو گے کل کیا کھاؤ گے کیا پہنو گے، اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ اس کے بعد وہ مضمون جو قرآن مجید میں کئی صورتوں میں آیا ہے یہاں پھر دہرایا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے سروس پہ لگایا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے، فانا یوفکون، پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے. پھر بتایا کہ یہ عجیب ہے قریش کہ جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں آ جاتی ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی پہ لے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اس سورت کے آخر کی جو آیت ہے وہ اس سارے مضمون کو کلائمیکس تک پہنچاتی ہے. یعنی اصل تو یہ زندگی آخرت کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اور مر بھی جاؤ تو کیا ہوگا، لیکن ایک امید دلائی گئی کہ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی اردو میں احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو، یہ مفہوم بھی عربی میں ہے، لیکن عام طور پر یہ احسان جو ہے وہ احسانہ یوسنو، نیکی کرنے کے معنوں میں آتا ہے. حسنتا نیکی کو کہتے ہیں، احسانہ یوسنو نیکی کرنا، اور محسن نیکوکار. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا اگر حدیث جبرائیل کی روح سے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اس شان سے کرنے والے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں اپنی آنکھوں سے، یا کم سے کم انہیں ہر وقت یہ فیل ہوتا ہو کہ ہمارا رب ہمیں واچ کر رہا ہے. اس کے بعد پوری سورہ روم اس سپارے ہی کا جز ہے. سورہ روم بھی قرآن مجید کی بڑی عجیب صورتوں میں سے ہے کہ اس کے شروع میں نبی اکرم اور صحابہ کرام کے لیے ایک خوشخبری ہے. جیسے ماضی قریب تک دنیا میں دو سپر پاورز رہی ہیں، یو ایس ایس آر اور یو ایس اے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی سپر پاورز تھیں، دو بڑی امپائرز تھیں، پرشین امپائر ایران کی سلطنت اور رومن امپائر روم کی سلطنت. ان دونوں کے درمیان کبھی کسی نے وہ علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا تو اس کے پاس چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے آئے تو انہوں نے وہ فتح کر لیا، یا کوئی اور علاقہ فتح کر لیا، ان کو کامیابی حاصل ہو گئی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور اپنے دعوت کا آپ نے آغاز فرمایا تو رومی چونکہ عیسائی تھے تو مسلمانوں کا ان جنرل جو رجحان تھا وہ ان کی طرف تھا، اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر تو آپ کی اپنی ٹیم یا آپ کا اپنا ملک میچ کھینچ رہا ہو، میچ کھیل رہا ہو، تو آپ اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کوئی بھی میچ دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میچ دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ کا ایک فیور جو ہے، آپ کا بینٹ آف مائنڈ جب ایک ٹیم کی طرف ہو جاتا ہے، اب اس میں کچھ نہ کچھ فیکٹرز شامل ہوتے ہیں. اب چونکہ عیسائی جو تھے وہ بہرحال وحی کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے تھے، لہذا مسلمان کسی درجے میں رومیوں کو اون کرتے تھے، جبکہ قریش ایرانیوں کو اون کرتے تھے اور وہ آتش پرست تھے. ہوا یہ کہ کسی ایک علاقے میں رومیوں کو شکست ہو گئی تو قریش نے بغلے بجائی، دیکھو وہ تمہارے دوست جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، عنقریب تم بھی شکست سے دوچار ہو گئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ غلبت الروم، رومی ناکام ہو گئے، مغلوب ہو گئے، فی ادنا الارض، قریب کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، عنقریب وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ چلتا ہے پہلے بھی اور بعد بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے رومی دوبارہ کامیاب ہوں گے تو وہ اس روز مومن خوش ہو جائیں گے. آج ذرا ایمبیرس فیل کر رہے ہیں، اس دن وہ خوش ہوں گے. وَهُوَ ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ بڑا زبردست رحم فرمانے والا ہے. اس سورت کا ایک بہت خوبصورت حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. لگ بھگ دو رکوع جو ہیں اس سورت کے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. ومن آیاتی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم اس کے بعد انسان بن کر جگہ جگہ پھیل گئے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ساتھ ریلیکس کرو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. پھر فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور تمہاری مختلف بولیاں بنائیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے. پھر فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کے اوقات میں تمہارا اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی معاشی جو بھاگ دوڑ کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، تمہیں ڈراتے ہوئے بھی اور تمہیں امید دلاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے رہتے ہیں. یعنی کیا ہے، یعنی فضا کے اندر آسمان اور زمین یہ کھڑے، اور نہ آسمان زمین پر گر رہا ہے اور نہ زمین جو ہے وہ لڑک کر کسی اور جگہ جا رہی ہے. تو اس میں بھی کیا ہے، ثم اذا دعاکم دعوتا، اور پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے نکلنے کا حکم دے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم اس میں سے نکل کھڑے ہوگے. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ اس ساری گفتگو سے نکالتا ہے، یعنی جب ہم ان نشانیوں ہی کے اندر گم ہو جاتے ہیں تو ہم عام طور پر اس نتیجے تک نہیں پہنچتے، لیکن قرآن مجید اس نتیجے کا ذکر کرتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں کہ وہ رب جو تمہیں اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. اور یہاں بھی وہی بات جو کہی جا رہی ہے کہ تم زمین میں سے اچانک جب اللہ تعالیٰ پکارے گا تو نکل کھڑے ہوگے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اٹ بلونگس ٹو ہم، کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے سامنے دس بستہ حاضر ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی تو ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ اسے دہرائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ بالا دست حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہی اندر سے ایک مثال بیان فرماتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے. هَلْ لَكُمْ مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، ذرا غور کرو، کیا تمہارے غلام جن کے تم مالک ہو وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کے اندر شریک ہیں؟ ہرگز نہیں. تم ان پر مہربانی کرتے ہو تو کچھ ان کو دیتے ہو، لیکن وہ آٹومیٹکلی شریک نہیں ہوتے. اور تم انہیں اتنا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے غلاموں سے اتنا ہی ڈرتے ہو جتنا تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ تعالیٰ یوں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے. اسی صورت میں وہ عظیم آیت بھی وارد ہوئی ہے, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, اور جو تم سود پر رقم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال کے اندر بڑھے, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتی. وما اوتیتم من زکات, ہاں جو کچھ تم زکات کے طور پر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے کرنے کی غرض سے, فاولائک هم المضعفون, تو یہ اموال اللہ کے ہاں بھی بڑھتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر, بڑی عظیم آیت ہے, آیت نمبر 41, یاد رکھنے کے لائق کہ دنیا میں جو ہنگامے ہوتے ہیں, جو پرابلمز آتی ہیں, جو جھگڑے ہوتے ہیں, جو ٹرمائلز آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, لیذیقہم بعض الذی یعملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ باز آ جائیں. انفرادی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے, اصلا تو یہ بات جو ہے وہ اجتماعیت کی ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف, یعنی اقوام کے سلسلے میں تو یہ بات جو ہے وہ 100% ٹرو ہے ان ایوری کیس, لیکن افراد کے ہاں بھی, یعنی ایسا تو ہوتا ہے کہ یہ افراد کے لیے یہ زندگی دار الامتحان ہے, اور نیکیوں کے بدلے بھی آخرت میں ملیں گے اور برائیوں کی سزا بھی اصل میں آخرت میں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے انسان کو اس کے بعد کام خراب کرتا ہے, اسے بعض پرابلم میں گھیرتا ہے, شاید کہ وہ بعض آ جائے اور رجوع کر لے, یعنی وہ غلطی یہاں پر کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے, لیکن کسی اور طرف اس کا کوئی کام جو ہے وہ رک رہا ہوتا ہے, کسی کام میں وہ پھنس رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذہن منتقل کرتا ہے کہ یہ جو تم گڑبڑ کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ, اور پھر انسان اس سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل میں سے بھی نکال لیتا ہے. اس صورت کے آخر میں فرمایا, ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ, کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے. کذالک کانوا یوفکون, اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, البتہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ علم اور ایمان سے نوازتا ہے وہ کہتے ہیں, لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, کہ تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کہ تم قیامت تک رہو گے, فہذا یوم الباث, تو یہ رہا قیامت کا دن, ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن یو ہیڈ نو آئیڈیا, فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون, لہذا آج کے دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کچھ کام نہ آئیں گی, کچھ فائدہ نہ دیں گی, اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, فصبر ان وعد اللہ حق, اے نبی صبر کیجئے, جھیلیے, برداشت کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون, اور یہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے تمہیں کہیں امپیشنٹ یا اوچھا نہ کر دیں. اس کے بعد سورۃ لقمان قرآن مجید کی ایک بڑی علمی مضامین لیے ہوئے جو سورت ہے, یعنی موٹیویشن تو ہر صورت میں ہوتی ہے لیکن بعض صورتوں میں بظاہر جو سرفیس ہے اس پر کوئی لمبے چوڑے کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس میں بڑے بڑے مشکل جو فلسفیانہ مسائل ہیں وہ بڑے سادہ الفاظ کے اندر بیان ہوئے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال جو ہے یہ سورۃ لقمان ہے. حضرت لقمان, ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کوئی نبی تھے یا غیر نبی تھے, لیکن اکثر رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, اور ان کی جو تعلیمات ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں فرشتے کا, کتاب کا, نبی کا ذکر نہیں ہے. بہرحال بعض لوگوں کے نزدیک یہ بادشاہ تھے, بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بڑھئی تھے, حبشی غلام تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا, فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, انشکر للہ, کہ اللہ کا شکر ادا کر. یعنی حکمت کا جو زیور ہے وہ شکر ہے. وہ انسان کے جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی کے خزانوں سے دور رکھتا ہے, اور جو شکر ادا کرتا ہے خواہ وہ بالکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے. وہ شاکم صاحب ایک دانا آدمی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک موچی تھے جو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے, گاؤں کے نوجوان انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے. کہتے ہیں جب میں نے میٹرک بڑے اچھے نمبروں میں پاس کر لی تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا, اور میں لاہور کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو میری والدہ نے تاکید کی کہ تایا جی کو سلام کر کے جانا. تو میں گیا ان کے پاس, ان کو بتایا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے دعا دی. چند ماہ کے بعد جب میں چھٹیوں میں واپس آیا تب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرا دماغ کچھ خراب ہوا ہوا تھا, تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تائی کو سلام کر کے آئے ہو. میں نے سنی انسنی کر دی. پھر انہوں نے پوچھا, میں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. آخر انہوں نے کہا کہ جاؤ تائی کو سلام کر کے آؤ. کہتے میں ان کے پاس گیا اپنی اسی کیفیت کے اندر, تو وہ جوتا گانڈ رہے تھے. السلام علیکم. وہ صاحب پتر کتنے ہونا ہے؟ میں نے کہا جی میں گورنمنٹ کا لاج پڑھنا. پتر کی پڑھنا؟ تو کہتے میں نے علم کا روب جاڑنے کے لیے ان کے کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں متعدد لینزز اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی جو رینج ہے دیکھنے کی وہ بہت وائڈ ہے. یعنی یہاں مکھی بیٹھی ہوئی ہو, آپ اس کو جا کے مارنا چاہیں تو اس سے پہلے وہ اڑ جائے گی. تو وہ جوتا کاٹتے کاٹتے کہتے ہیں پتر کی کریے انہیں شیشیاں نو جو بیندی دے جا کے گونتے ہی ہے. یعنی ان شیشوں کا کیا فائدہ ہے کہ جب وہ گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے. بڑی حکمت و دانائی کی بات تھی کہ انسان کی یہ آنکھ جو ہے وہ بے شک جتنا مرضی دیکھتی ہو لیکن اس کی ایک دل کی آنکھ ہے, جب وہ بند ہو جاتی ہے تو وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی گندگی کے اوپر ہی جا کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ, اور جو کفرانِ نعمت کرے نہ شکری کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور تعریف کیا گیا ہے. حضرت لقمان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے موتی بکھیرے ہیں. یعنی حکمت کی باتیں قرآن مجید میں محفوظ کی گئی ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں کے طور پر. پہلی نصیحت ان کی اپنے بیٹے کو, یا بنیا لا تشرک باللہ, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی حق تلفی ہے. یعنی کسی کے 10 روپے مانے جائے تو بھی ظلم ہے, اس کے 1000 مارے جائیں تو بھی ظلم ہے, اور اس کے 10 لاکھ مارے جائیں تو بھی ظلم ہے. لیکن بہرحال ہر سنسیبل آدمی کہے گا کہ 10 لاکھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہے, بڑی ناانصافی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق چھیننا یہ کیا ہے, یہ ظلم عظیم ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کی جو اگلی نصیحت ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے اپنے بیٹے کو. لیکن چونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, لہذا انہوں نے اپنے حقوق جو حکمت و دانائی کا حصہ ہیں ان کو بیان نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کے درمیان میں 2 آیتیں اپنی طرف سے شامل کر کے حکمت و دانائی کے مضمون کو مکمل کیا ہے. قرآن مجید میں تو ویسے 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے, جس میں یہ مقام بھی شامل ہے. لیکن والدین کے حقوق کے سلسلے میں سب سے تفصیلی ہدایات تو سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں ہیں, لیکن جو جامع ترین مقام اس سلسلے میں وہ یہی ہے, وہ جو حکمت کی بات ہے کہ والدین کے حقوق ہیں, ان کی خدمت کی جائے, ان کے کھلایا جائے, پلایا جائے, ان کو سہارا دیا جائے, ان کی ہر جو کمزوری ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. جیسے انہوں نے اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کیا تھا, آج وہ بوڑھے ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں تو تم بھی اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دو. لیکن اس کی حد وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں, خاص طور پر اس کی والدہ, کہ اس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے, اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. کیا وصیت کی ہے؟ انشکلی ولی والدہ، کہ شکر بجا لا، شکر بجا لا میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بالآخر تو میرے ہی پاس لوٹنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فلا تو دیو ما، تو ان کا کہنا تو نہ ماننا، تو ان کا کہنا تو نہ ماننا، البتہ صاحب ہو ما فی دنیا معروف، دنیا میں اچھے طریقے سے انہیں کمپنی دیتے رہنا، یعنی اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تب بھی یہ ان کا حق ہے. وطا بھی سبیل امن اناب الیہ، البتہ پیروی اس کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیروی اس کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، اس لیے کہ بالآخر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت آتی ہے، بیٹا انہا ان تکم مثقال حبت من خردل، خواہ تمہارا کوئی عمل ایز ٹائنی ایز مسٹرڈ سیڈ، یعنی ایک ذرے کے برابر ہو، فتکون فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، پھر وہ تم نے کہیں کسی پہاڑ کے اندر چھپ کے کیا ہو، کسی پتھر میں، یا آسمانوں کی بلندیوں پر، یہ زمین کے اندر سرنگ لگا کر، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، یہ تمہاری کرتوت ہے. ان اللہ لطیف اور خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی خبردار ہے، یا لطف و کرم کرنے والا خبردار ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالصلاۃ وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے تو پھر لازمہ تمہیں ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، اس ریزسٹنس پر صبر کرنا، جو بھی تم پر بیتے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اور پھر فنشنگ ٹچنگ پرسنالٹی کی، حکمت و دانائی کی روشنی میں، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. اور زمین پر آہستگی سے چل، میانہ روی اختیار کر، مقصد فی مشق، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغدود من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، چیخنا اور گرجنا لوگوں کے سامنے روب ڈالنے کے لیے ضرورت سے اونچی آواز میں بولنا بالکل درست ہے، مطلوب ہے، ایک بڑا مجمع ہے، اور آپ جو منہ میں منمن کر رہے ہوں، نہیں، انسان کو اپنا پورا زور لگا کے بولنا چاہیے تاکہ آواز ہر شخص تک پہنچ جائے، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو ایمپلیفائی کر کے ان تک بھی پہنچا دے، لیکن بلا وجہ چیخنا روب ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، ڈگنیٹی، اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر رسوات رسوت الحمید، یقیناً سب سے مکرو آواز، ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی آواز ہے اگرچہ وہ بہت لاؤڈ ہے. اسی صورت میں وہ جو میں نے کہا تھا کہ حکمت اور فلسفے کے بڑے اعلیٰ مضامین جو ہیں وہ آئے ہیں، ذالک بان اللہ هو الحق، آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، دا ریئل بینگ، حقیقی وجود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ہم وَأَنَّا مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ مِندُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اونچے مرتبے والا اور گرامی قدر ہے، سب سے بڑا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا کچھ نہیں بنا سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دے انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان. اور آخر میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ کلام حصر ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد دو کلام خبریاں ہیں، وینزل الغیث، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اب کوئی اور برسا سکتا ہے یا نہیں برسا سکتا، لیکن نحوی اعتبار سے اس جملے کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کوئی اور بھی بارش برسائے. وجعلہ ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں، یہ بھی یہاں پر نحوی طور پر اس میں کوئی نفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا. البتہ انسان اپنے انسٹرومنٹس کے ذریعے سے، اپنی بایو کیمیکل انالیسز کے ذریعے سے یہ بھی شاید معلوم کر لے کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور یہ بھی معلوم کر لے اپنے الٹرا ساؤنڈ سے یا اپنی مشینری سے کہ پیدا ہونے والا بچہ کہیں معذور تو نہیں ہے. لیکن پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ کبھی نہیں جان سکیں گے. لیکن بہرحال اس جملے میں اندر گنجائش موجود ہے کہ یعلم ما فی الارحام، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اس کے بعد پھر دو جو جملے آئے ہیں وہ غیر اللہ کی نفی پر محیط ہیں. وما تدری نفس ماذا تقریب و غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. سبحان اللہ، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی. ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے. اس کے بعد پوری سورہ سجدہ بھی اسی 21 پارے کے اندر شامل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ سورتوں میں سے ہے. بعض روایات کے مطابق آپ ہر جمعے کی صبح فجر کی نماز میں اکثر پہلی رکعت کے اندر اس سورت المبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس معنی میں نے عرض کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ سورتوں میں سے ہے. اس میں جو ایک سے ایک بڑھ کر آیت ہے، لیکن چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ آسمان پر متمکن، عرش پر پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھال لیا. اب عرش جو ہے یہ بادشاہوں کے تخت کو کہا جاتا تھا، اور بادشاہ تخت پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا، پورے اپنی حکومت کا نظام چلاتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہے، یہ بھی امکان ہے کہ واقعی جیسے کوئی تخت ہوتا ہے، کوئی کرسی ہوتی ہے، اس وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو زیادہ تر ظاہری الفاظ پر جانے والے لوگ ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا کنٹرول سینٹر بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ریئر کیو ہوتا ہے یا پینٹاگون ہے امریکہ کے اندر، تو کوئی ایسا بھی شاید ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی اس پوری کائنات کو اس نقطے پر کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سپرویژن ہے. ایسی بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو ہم مانیں گے کہ اس کا عرش ہے. اس کی نوعیت کیا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست اور حامی ہے اور نہ ہی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، کاش کہ تم دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ربا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قیامت کو اور سن لیا، فرجینا ہم ایک دفعہ لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحن ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ولو شینا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھی ہر شخص کو اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی عطا کر دیں. ولیکن حق القول منی، لیکن یہ بات میری طرف سے قرار پا چکی ہے، طے ہو چکی ہوئی ہے. لاملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ میں اس دنیا میں انہیں آزاد چھوڑ کر امتحان لوں گا اور پھر جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، تمام انسانوں سے جو برے کام کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان سے بھر دوں گا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو جیسے چکھو مزہ، جیسے تم نے آج کے دن کی اس ملاقات کو نظر انداز کیا تھا. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، آج ہم بھی تمہیں بلاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم یقیناً مزہ چکھا کر رہیں گے بڑے یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے عذاب بھیجتا رہتا ہے، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کوئی طوفان آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے. لعلہم یرجون، شاید کہ یہ باز آ جائیں. ومن اظلم ممن ذکر بھی آیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے. انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. 73 آیات پر مشتمل ایک مدنی سورت قرآن مجید میں آ رہی ہے، جس میں سے 30 آیات اس پارے میں شامل ہیں یعنی 21 پارے میں، اور بقیہ سورت 22 پارے میں شامل ہیں. یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں غزوہ احزاب ہے، جیسے کہ اس سورت کا نام بھی احزاب ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جس پر تبصرہ ہو رہا ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پر تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے. دہرا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں، غزوہ بدر پہلا مارکہ ہے قریش کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، اس پر تبصرہ سورت انفال میں ہے یعنی 9 اور 10 پارے میں. اس کے بعد جو دوسرا مارکہ جو ہے وہ غزوہ احد ہے، اس پر تبصرہ سورت آل عمران میں ہے. پھر تیسرا مارکہ یہ ہے غزوہ خندق، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، اس لیے کہ قریش اپنے تمام الائز کو لے کر مدینہ منورہ حملہ آور ہوئے تھے اور محاصرہ کیا تھا، اس پر تبصرہ اسی سورت احزاب میں ہے. اس کے بعد جو اہم ایونٹ ہے سن 6 ہجری میں واقع ہونے والا، یہ کیلنڈر بھی سال سال بتاتا جاؤں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری شوال میں غزوہ احد ہوا، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور پھر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر ہے. فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور کافروں منافقوں کے کہنا نہ مانیے، ان سے ڈکٹیشن نہ لیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، اور پیروی کرنا اسی وحی کی جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے. انسان کی انفرادی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل بہت ضروری ہتھیار ہے، اور اجتماعیت کے اندر بھی اللہ پر توکل بہت زبردست ہتھیار ہے انسان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود وہ ایونٹس جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ مختلف مواقع پر پھیرا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے زینے پر چڑھایا ہے. اب غزوہ خندق، قریش مجتمع ہو کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، اور انصار مدینہ کو سبق سکھانے کے لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قریش کے دشمن کو پناہ کیوں دی. جیسے امریکہ اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کر کے وہ اپنے الائز کے ساتھ حملہ آور ہوا افغانستان پر اور طالبان کی حکومت ختم کی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر بعض اوقات انسان سے کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی بھی رہ جائے حالات کو صحیح طور پر پڑھنے میں یا اگلا سٹیپ لینے میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی کمی کو پورا کرتا ہے. یعنی اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی یہاں پر توکل کا حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر، اگرچہ پہلے ہی روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی جا رہی تھی. لیکن یہاں خاص طور پر حکم دیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو. تو اگلے سال یعنی 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ خواب بھی سچا تھا, لیکن وہ اگلے سال کا خواب تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ اسی سال کا خواب ہے. اور میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھوایا کہ ابھی جانا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے. وہی نہیں آئی, جبرائیل نہیں آئے بتانے کے لیے کہ نہیں اللہ کے رسول, یہ اگلے سال کی بات ہے, اس سال کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ وہاں جائیں, آپ تشریف لے گئے. حضرت عثمان کو نیگوشیئٹ کرنے کے لیے بھیجا, قریش نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی, ان کے وہاں پر سٹے کو پرولونگ کیا جان بوجھ کر, اور خبر اڑائی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے خلاف اس کی رسپانس میں ایکشن لینے کا ارادہ کیا, پھر وہی نہیں آئی کہ نہیں نہیں یہ افواہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس افواہ پر عمل کریں. آپ نے صحابہ سے موت کی بیعت لے لی کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے یہاں پر, لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اب جو ہی قریش نے یہ دیکھا, یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے, اب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے, صلح کرنے کے لیے. کیا ہے, وی ہیو نو آئیڈیا کہ آج میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں, میں تو سمجھوں گا کہ بس میں گیا, میں مر گیا, لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کیا کچھ سامان رکھا ہوا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تو پھر یہ سب راہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور ادواجی زندگی کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر زیر بحث آئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اعلان کر دیا کہ بیٹے وہی ہوتے ہیں کہ جو تم خود جنتے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ کسی شخص کے دل میں دو دل رکھے ہیں اور نہ ہی منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں ہوتی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, بلکہ اعلان کر دیا کہ ہم نے زینب کو جو پہلے بیوی تھی زید ابن حارثہ کی, اس کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے. تو حضرت زینب کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آسمان پر ہوا, اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ تمہاری بیوی ہیں. یہ بڑا ایک انیوزل واقعہ تھا, اس کا ذکر بھی آپ کو اسی صورت کے اندر ملے گا. آیت نمبر 4-5, آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کے بعد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. یہ بڑی عام ڈکلریشن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, یعنی مسلمانوں کی مائیں ہیں, اس لیے ہم ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو کہ جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر, یعنی غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے, فارسلنا علیہم ریحن, تو وہ کیسے بھاگے کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں ایک رات کو آندھی آئی, اور جب بھی تیز ہوا چلتی ہے تو سردی کی جو چل ہوتی ہے, ٹھنڈ ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی, وہ جنودا لم تروہا, اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے, یعنی فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب یہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے. وزاغت الابصارو, اور جب آنکھیں پھر گئی تھیں. وبلغت القلوب الحناجر, اور دل گلوں تک آ پہنچے تھے. وتظنون باللہ ظنونا, اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہو رہی تھیں. ہنالک ابتلی المومنون, یہ تھا وہ مقام جہاں مومنوں کو آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور انہیں ہلا مارا گیا. اچھا, ایک ہی سچویشن تھی, یعنی 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کو گھیرا ہوا گھیرے ہوئے ہے، جبکہ مدینہ کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی اور محفوظ کر لیا، اور ایک مہینے کا طویل محاصرہ ہوا. اچھا، اب اس محاصرے کے دوران کھل کر سامنے آ گیا کہ مومن کون ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، اور منافق کون ہے جس کے دل میں کوئی روگ اور بیماری ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اوئے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ یعنی وہی منافقین کہہ رہے تھے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فرجو، اب تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، لوٹ جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو، یہ جو تم نے انہیں پناہ دی ہے یہ واپس لے لو. اچھا، آگے جا کر اسی سچویشن پر اہل ایمان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ایمان والوں نے کیا کہا، یعنی اسی سچویشن پر جس پر منافقین کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا، انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں آزما کر رہیں گے. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہر قسم کے نقصان اور پریشانی اور جان و مال سے دو چار کر کے ہم تمہیں آزما کر رہیں گے. تو خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس پر ایمان والوں نے کیا کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اسی بات کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا. بہت خوبصورت آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مردانے کار تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، اور ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہادت کا جام پی چکے، اور باقی منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے. آیت نمبر 28 میں فرمایا، یا ایو نبی قل ازواجک و بناتک، اصل میں یہ ایک واقعہ تھا، ایرا کا واقعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یعنی پورا جتھا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریپرزنٹیشن کی، جب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہے تو آپ ہمارا بھی راشن بڑھا دیجئے، آپ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے ساتھ اظہار ناراضگی کے لیے ایلا فرمایا اور کہا کہ میں ایک ماہ تک تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنایا گیا اور آپ نے ایک ماہ تک اس میں قیام فرمایا. اس کے بعد اب یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تو تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی خواہاں ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں کچھ مال دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی میت کی قدردان ہو، کی طلبگار ہو، اگر تمہیں اللہ کے رسول اللہ چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت چاہیے، ان کی زوجیت چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کے طالب ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو احسان کی روش اختیار کرنے والی، نیکی کا راستہ اختیار کرنے والی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اصول فقہ میں ایک رائے پائی جاتی ہے، امام بنیفہ، امام شافی اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہ جمع مذکر، وہ مذکر ہی کے لیے ہے، مردوں ہی کے لیے ہے، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، جب تک باقاعدہ کوئی اشارہ نہ ہو کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس لیے کہ اگر جمع مذکر کے سیغے میں جیسے عربی میں گنجائش موجود ہے عورتیں شامل ہوتی تو پھر ان المسلمین والمسلمات اور مومنین والمومنات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اور بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو صرف مردوں پر لاگو آتے ہیں قرآن مجید میں جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں. لہذا ان تین فقہا کی رائے یہ ہے کہ جب جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو تو اس سے مرد ہی مراد ہیں, عورتیں شامل نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی لہذا مذکر کی فارم استعمال کی گئی ہے میسکلین فارم, اس میں جو فیمینن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی انکلوڈیڈ ہے. لیکن وہ تو ایک رائے ہے, آپ اس رائے کے بھی قائل ہو سکتے ہیں اس رائے کے بھی قائل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ عورتوں کو براہ راست قرآن مجید میں خطاب نہیں کیا گیا. اسی صورت میں یعنی ایک طرف یہ فرمایا کلی ازواج کا و بناتے کا و نساء المومنین, اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے. سورہ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کل المومنات کل المومنین, مومنوں سے کہہ دو, کل المومنات مومن عورتوں سے کہہ دو. لیکن قرآن مجید کے دو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہیں سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے صیغے میں تم کہہ کر خطاب کیا ہے. ایک تو 28 پارے کے آخر میں سورۃ تحریم ہے, اس کے اندر دو آیات ہیں جن میں ازواج مطہرات میں سے دو کو خطاب کیا گیا ہے باقاعدہ. ایک میں دو کو خطاب کیا گیا ہے اور اسے اگلی آیت میں سب کے سب ازواج کو خطاب کیا گیا ہے. اور یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا نساء نبی کہہ کر اے نبی کی بیویو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شرف تخاطب بخشا ہے. تو وہ کیا گفتگو ہوئی اس حوالے سے, یہ تو شرف جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں 22 پارے کے ضمن میں ہم سب سے پہلے اسی پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شرف بخشا ہے اور کیا ان کو عزت دی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.